مثالی مثال کا آغاز بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس دلیل القدر کتاب سے ہو رہا ہے جس کے بارے میں پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، یعنی کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب یہی کتاب ہے۔ پوری دنیا میں کتنی کروڑوں اربوں کتابیں آج بھی موجود ہیں اور پچھلے تقریباً 1500 سال میں کتنی کتابیں موجود رہی ہیں، صحابہ کرام کے دور کے بعد صحیح ترین کتاب کتاب اللہ کے بعد یہی کتاب بخاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اور اس کتاب کے مصنف کو قبولیت کا وہ اعلی مقام عطا فرمایا ہے کہ کسی کتاب کو اور کسی کتاب کے مصنف کو وہ نہیں ملا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے رہنے والے ہیں، یہ ازبکستان کا مشہور شہر ہے۔ پچھلے 10-12 سال پہلے ہی روسیوں سے آزاد ہوا ہے۔ آزادی کے بعد ہم بھی وہاں حاضر ہوئے تھے اور الحمدللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری ہوئی جو سمرقند کے قریب خرتنگ کے مقام پر ہے۔ خلاصہ یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ازبکستان کے رہنے والے اور یہ ازبکستان در حقیقت مغربی ترکستان کا علاقہ ہے۔ روسیوں نے مغربی ترکستان پر قبضہ کیا، یہ وہی علاقہ ہے جس کو ماوراء النہر کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی کتابوں میں حوالے پڑھتے کہ علماء ماوراء النہر یہ کہتے ماوراء النہر یہ کہتے، نہر سے مراد ہے دریائے آمو، آمو دریا جو افغانستان کے اور ازبکستان کے درمیان حائل ہے اور افغانستان اور تاجکستان کے درمیان بھی وہی ہے۔ اس نہر سے یعنی دریا سے ادھر افغانستان ہے، ادھر ماوراء النہر کے یہ ممالک ہیں مغربی ترکستان کے، تاجکستان، کرغیزستان، ترکمانستان، ازبکستان، یہ چار ممالک ہیں اور یہ چاروں مغربی ترکستان کے علاقے ہیں۔ روسیوں نے ان کو الگ الگ نام دے کر ان کے مستقل الگ الگ ملک بنا دیے تھے۔ بہرحال یہ پورا علاقہ عجمی علاقہ ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عجمی ہیں۔ ایک عجمی کو اللہ رب العالمین نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سب سے بڑا قابل اعتماد جامع بنا کر دنیا کو یہ بتایا کہ اسلام نہ عربی ہے نہ عجمی بلکہ یہ آفاقی دین ہے اور اس کا اصول یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوة، جو ایمان کو قبول کر لے وہ اس برادری میں داخل ہو جاتا ہے۔ کالا ہو یا گورا، عربی ہو یا عجمی، کسی بھی نسل سے اس کا تعلق ہو، کسی زبان سے، کسی بھی علاقے سے، جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دل و جان سے مان لے اور زبان سے اس کا اقرار کر لے تو اسلامی برادری میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ آفاقی اصول ہے اسلام کا۔ اسلام کسی علاقے اور کسی زبان اور کسی نسل تک محدود نہیں ہے۔ اس زمانے میں عرب بلیغ علماء، فقہا، محدثین، اصولیین، الحمدللہ اس زمانے میں بھی عربوں میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، عرب ممالک میں بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے مصنفین ہیں. عام طور سے مزاج اسے دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کسی عجمی عالم کو نظروں میں نہیں لاتے. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا کوئی بڑا سے بڑا عالم ہو یا کسی اور ملک کا، اگر اس کی زبان عربی نہیں اور وہ عربی نہیں ہے تو اس کی طرف توجہ سے دیکھتے بھی نہیں، کوئی بات کرے سے توجہ سے اس کی سنتے بھی نہیں، غیر عربی کی بات کو رنگ میں ہی نہیں لاتے علمی معاملات میں. حدیث سناؤ تو توجہ سے سنتے نہیں کہ میں یہ عجمی کیا سنائے گا. لیکن یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے کہ پوری دنیا عرب میں چلے جائیے، آپ اسی زمانے کے عرب میں کسی بھی علم مجلس میں چلے جائیے، بڑے بڑے فقہا اور محدثین کے مجلس میں چلے جائیے، جہاں آپ حدیث سنا کر کہہ دیں گے رواہ البخاری، سب کی گردنیں چھٹ جاتی ہیں. امام بخاری کو اللہ تعالی نے وہ جلال شان عطا فرمائی. جس حدیث کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ بخاری نے روایت کی ہے، پھر اس کی سند کو کوئی نہیں پوچھتا، سند کی ضرورت ہی نہیں رہی، بس امام بخاری نے روایت کر دی، کیونکہ امام بخاری نے اپنی زندگی لگائی ہے ان احادیث کی تحقیق میں. 18 سال کی عمر میں اپنے وطن سے نکلے تھے، باپ نے بہت مال و دولت چھوڑا تھا، سب خرچ کیا علم دین اور طلب علم کی راہ میں. اس زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا کہ کسی مدرسے میں داخل ہو گئے اور سارا علم ہی مل گیا، اب تو یہی ہوتا ہے. آدمی حدیث کا علم حاصل کرنا چاہے کسی ایسے مدرسے میں داخل ہو جائے جہاں دور حدیث پڑھایا جاتا ہو، اساتذہ تجربہ کار ہوں، محنت سے پڑھانے والے ہوں، تو علم حدیث کی ساری کتابیں وہیں پڑھ لیتا ہے، سیاہ سکتا پڑھ لیتا ہے، موتیان بھی پڑھ لیتا ہے، سرو معاملہ آثار امام تابعی کی بھی پڑھ لیتا ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتا ہے. ایک ہی مدرسے میں سب کچھ مل جاتا ہے. اس زمانے میں یہ کتابیں ہی نہیں تھیں، کتابیں تو لکھی جا رہی ہیں. اس زمانے میں علم حدیث بکھرا ہوا تھا پورے عالم اسلام میں، جہاں جہاں صحابہ کرام اسلامی فتوحات کے ساتھ ساتھ پہنچے، بہت سارے صحابہ کرام انہیں علاقوں میں رہ گئے اور وہیں انہوں نے اپنی جگہ پر حلقہ درس قائم کر لیے اور احادیث کی تبلیغ و اشاعت ان کا مشغلہ بن گئی تھی. یا کوئی تجارت میں بھی لگا تو اس کو بھی کچھ حدیث یاد تھی، وہ حدیث بھی سنا رہا ہے، اس پر عمل بھی کر رہا ہے. اس طریقے سے یہ علم حدیث پورے عالم اسلام میں بکھرا ہوا تھا، اور اس وقت کا عالم اسلام بھی اتنا ہی وسیع تھا جتنا آج وسیع ہے. اب اتنے بکھرے ہوئے عالم اسلام میں سے حدیثیں تلاش کر کے تحقیق کر کے صحیح صحیح حدیثوں کو جمع کرنا جوئے شیر لانا تھا. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال کی عمر میں اپنے شہر کے علماء کے پاس جتنا علم حدیث تھا وہ حاصل کیا، قرآن کریم کے حفظ کر ہی چکے تھے، اور 18 سال کی عمر کے بعد جو نکلے ہیں عالم اسلام میں سفر کرتے ہوئے، تو کبھی بصرے میں ہیں، کبھی کوفے میں، کبھی دمشق میں ہیں، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں ہیں، کبھی بغداد میں، اور پوری کتاب اسی حالت سفر میں لکھی ہے، احادیث کی تحقیق کی، قربانیاں کی، محنتیں کی، مشقتیں اٹھائیں، سارا پیسہ جو کچھ باپ نے چھوڑا تھا وہ اسی سفروں میں اور مشقتوں میں گزرا. اور احتیاط کا یہ عالم کہ بڑی کڑی شرطیں لگائیں اپنی کتاب میں کسی حدیث کو نقل کرنے کے لیے، اپنے اوپر بہت ساری کڑی شرطیں لگائیں، فلا شرط بھی ہو، تفصیلات آپ پڑھ لیں گے اصول حدیث میں اور آپ کے اساتذہ بتلائیں گے سورۃ بخاری. جب تک وہ ساری کڑی شرطیں متحقق نہ ہو جائیں حدیث نہیں لکھتے. وہ ساری شرطیں بھی پوری ہو جائیں اس کے بعد بھی پھر معمول یہ تھا کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرماتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، صلاۃ الاستخارہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے کہ حدیث بھی اپنی کتاب میں لکھوں یا نہیں. ساری شرطیں پوری ہو گئی، جتنی تحقیق کرنی تھی سند کے ایک ایک راوی کے بارے میں وہ سب مکمل ہو گئی، ہر راوی بالکل کندن نکلا اور ساری شرطیں موجود، پھر بھی استخارہ کرتے تھے کہ لکھوں اس حدیث کو یا نہ لکھوں اپنی کتاب میں. اور جب مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے تو ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے طواف کرتے تھے اور رکعت یہ طواف پڑھ کر دعا کرتے تھے، اس کے بعد یہ حدیث لکھی. اب یہ بخاری کو جو مقبولیت اللہ نے عطا کی ایسے ہی تو نہیں مل گئی، قربانیاں کیسی کیسی دی ہیں، ساری جوانی اسی میں گزر گئی سفروں کی مشقتوں میں. جہاں رہے جس استاد کی خدمت میں رہے اس کی آنکھ کا تارا بند کر رہے، کیونکہ حافظہ غضب کا تھا اور حافظہ بڑھتا ہے تقویٰ سے، جتنا زیادہ تقویٰ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ حافظہ بھی بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تقویٰ عطا کیا تھا، حافظہ بھی عطا کیا. حافظہ محجر العقول تھا اور محنت سب ساتھیوں سے زیادہ کرتے تھے، وقت کی پابندی بھی سب سے زیادہ کرتے تھے، اس واسطے استاد کی نظروں کا تارا بن کر رہتے تھے. کسی جگہ پر تھے، ایک دن اس سبق میں نہ آئے، استاد کو تعجب ہوا، فکر ہوئی کیوں نہیں آئے، ساتھیوں کو بھی تشویش ہوئی. بھائی اذان ہو رہی ہے ذرا رک جاتی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ڈاکٹر عبد الحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، بزرگوں کی باتیں بڑی سبق آموز ہوتی ہیں، گر ہوتی ہیں یہ زندگی کے، جگہ جگہ پر کام آنے والے گر ہوتے ہیں. ایسا ہی ایک موقع تھا، اذان ہو گئی، حضرت کی مجلس تھی، رک گئے، اذان ہو گئی، اذان کا جواب دیا، پھر دعا کی، پھر کچھ دیر خاموشی سے کچھ دعا کرتے رہے، پھر فرمایا کہ دیکھو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں اپنی امت کے لیے دی، آپ کے لیے، ہمارے لیے، ساری دعائیں. کتنی دعائیں حضرت ڈاکٹر صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اور ساری امت کو شامل کیا ہوئی ہے، امت کے لیے دعائیں، ساری دعائیں امت کے لیے ہیں. ایک دعا کے بارے میں کہا امت سے کہ تم میرے لیے کرو، اور وہ دعا ہے اذان کے بعد کی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اس دعا کے بارے میں فرمایا کہ تم میرے لیے کرو. فرماتے تھے پتہ چلا کہ یہ وقت قبولیت دعا کا ہے، خاص وقت ہے، جبھی تو اپنے لیے دعا کے لیے واسطے یہ وقت مقرر کیا، اس وقت میرے واسطے دعا کرو. معلوم ہے کہ قبولیت دعا کا یہ خاص وقت ہے، اس واسطے جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو تو اپنے لیے بھی مانگ لیا کرو، اپنے لیے بھی مانگ لیا کرو دعا. اللہ تعالی ہماری تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائے، اب علم نافع اور تفقہ فی الدین عطا فرمائے. ایک جگہ تھے امام بخاری حاضر نہ ہوئے، ایک دن ناغہ ہو گیا، استاد کو بھی فکر ہوئی، ساتھیوں کو بھی، ایک دن اور گزر گیا نہیں تشریف لائے، تو استاد نے شاگردوں سے کہا کہ خبر لو بخاری کو، بخاری کی، وہ تو کبھی بغیر حاضر نہیں ہوتا. اب ان کے حجرے پر پہنچے، کوٹڑی تھی کوئی تنگ و تاری، اندر سے چٹکنی لگی ہوئی، آوازیں دی بخاری بخاری، کو پکارا جواب نہیں آتا. بہت جواب بہت آوازیں دی جواب نہیں آتا. تو آخر میں ساتھیوں نے کہا کہ دیکھو بخاری ہم تمہیں پکار رہے ہیں, تم کو ہم قسم دیتے ہیں کہ تم ہماری بات کا جواب دو, اور اگر تم نے جواب نہ دیا تو ہم چٹکانی توڑ کر دبا دو توڑ کر کمرے میں داخل ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ تم زندہ ہو یا مردہ. ساتھیوں کا خطرہ یہ ہو گیا کہ شاید زندہ نہیں ہے امام بخاری. تو اس وقت بخاری کے اندر سے آواز آئی, سلام کیا اور کہا کہ بات یہ کہ میں ایسی حالت میں نہیں ہوں کہ تمہارے لیے دروازہ کھول سکوں, میں زندہ ہوں الحمدللہ میں زندہ ہوں لیکن ایسی حالت میں نہیں ہوں کہ دروازہ کھول سکوں, اس وجہ سے کہ میرے پاس صرف ایک ہی جوڑا تھا کر آپ کافی عرصے دراز سے پہننے کے لیے, اسی کو دھو دھو کر پہنتا تھا, پھٹ جاتا تھا سی لیتا تھا, اس میں پیوند لگا دیتا تھا, لیکن اب وہ دھلتے دھلتے اور سلتے سلتے اور مرمت ہوتے ہوتے اتنا بوسیدہ ہو گیا ہے اور جگہ جگہ سے اتنا پھٹ گیا ہے کہ وہ میرے جسم کے اس حصے کو بھی چھپا نہیں سکتا جس کو چھپانا فرض ہے. تو ایسا ایسا وقت بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر آیا ہے, ایسے قربانیوں کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے. اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی تو ہے ہی, محدثین نے علم حدیث کے لیے ایسی ایسی نادر قربانیاں دی ہیں کہ کسی قوم کے پاس ایسی مثالیں نہیں ہیں کہ اس نے اپنے نبی کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے ایسی قربانیاں اور ایسی محنتیں کی ہیں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی, ان کا حلقہ درد تھا مسجد نبوی میں, ان کے بارے میں یہ واقعہ کتب حدیث میں آتا ہے کہ ایک حدیث ان کو کسی نے سنائی اور وہ حدیث سنائی ایک صحابی کے واسطے سے کہ فلاں صحابی نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ اس نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو معلوم ہوا معلوم کہ وہ صحابی کہاں ہے, تو معلوم ہوا کہ وہ شام میں دمشق میں رہتے ہیں. تو سوار ہو گئے اونٹنی پر مدینہ طیبہ سے دمشق پہنچے, ایک مہینے کا سفر ہے ایک طرف سے, وہاں پہنچے اور وہ اوپر سے بالا خانے پر سلام کیا, آواز دی استیذان کے لیے, انہوں نے کہا کہ آئیے اوپر آئیے, کہا کہ اور یہاں بیٹھے, کہا کہ نہیں میں تو بس ایک حدیث سننے تم سے آیا ہوں کہ تمہارے حوالے سے مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہو ان الفاظ کے ساتھ, کیا انہیں الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ہے؟ انہوں نے تائید کی, ان کا کہ چبر میں جاتا تھا, پھر ایک مہینے کا سفر واپسی کا, ایک حدیث کے لیے ایک مہینے کا سفر جانے کا, ایک مہینے کا سفر آنے کا, اور سفر بھی ریل اور موٹر اور جہاز کا نہیں, اونٹ کا, ریگستانوں کا, خوفناک ریگستان ہے مدینہ طیبہ سے شام کی طرف کا جو راستہ ہے, راستے میں تبوک پڑتا ہے, وہ خطرناک, وہ مشکل انتہائی دشوار گزار راستہ. تبوک کے واقعات بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں آتے ہیں, سفر تبوک میں کیسی کیسی مشقتیں پیش آئی ہیں, پانی نہیں ملتا, سینکڑوں سینکڑوں میل دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا, لکو دک صحرا ہے, خوفناک صحرا, مہلک صحرا ہے, اس صحرا کو عبور کر کے جاتے تھے شام. یہ امام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں, ایک صحابی ایک حدیث کے لیے سفر کیا, ایک واقعہ نہیں پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں. ابھی حال میں ایک واقعہ دیکھا, چار بزرگ ہیں مشہور محمد نام سے, محمد بن خزیمہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کا سعید بن خزیمہ مشہور مجموعہ احادیث ہے, سعید بن خزیمہ مشہور کتاب ہے, بہت حوالے اس کے آتے ہیں, اب وہ چھپ بھی گئی ہے. تو محمد ابن خزیمہ اور محمد ابن جریر الطبری, ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ, جریر القدر محدث بھی اور مورخ بھی مفسر بھی, اور محمد ابن نصر المروزی مرب کے رہنے والے ترکمانستان کے, محمد ابن نصر، اور چوتھے محمد ابن ہارون ابو یعنی. یہ چاروں طلب علم کے لیے، علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مصر پہنچے تھے. پتہ نہیں کتنے ملکوں کا سفر کر کے وہاں پہنچے تھے، اور طلب علم میں مشغول ہو گیا، منہمک ہو گیا. اب یہ بھی ہوش نہیں رہا کہ اب ہمارے پاس کھانے پینے کو بھی جو سامان تھا پیسے تھے ختم ہوتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ وقت ایسا آ گیا کہ اب کھانے کو کچھ نہ رہا، فاقے شروع ہو گئے. ایک وقت کا فاقہ، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے وقت کا، پھر چوتھے وقت کا. اب کیفیت یہ ہو گئی کہ موت سامنے نظر آنے لگی، بھوک کے مارے حالت اضطرار آ گئی، جس میں جان بچانے کے لیے سور کا گوشت بھی اتنا کھانے کی اجازت دے دی گئی ہے کہ جس سے جان بچ جائے، مردار کا گوشت بھی کھانے کی اجازت دے دی گئی، شراب بھی اتنی پینے کی اجازت جان بچانے کے لیے، ایسی حالت آ گئی. تو اب کیا کریں؟ اچھا بھائی پھر ایسا کریں، کسی سوال کریں، جان بچانا فرض عین ہے، فرض ہے. تو ایسے موقع میں جان بچانے کے لیے کسی سوال کر لیتے. اب سوال ہی پیدا ہوا کہ سوال کون کرے؟ سوال کی ذلت معمولی ذلت تو نہیں، کوئی بھی شریف انسان برداشت نہیں کر سکتا آسانی سے. طے ہوا کہ پورا اندازے سے فیصلہ کیا جائے کہ کون جا کر پیسے مانگے کہ کھانا کھا، ہم جان بچا لیں کھانے کے لیے، کتنے پیسے مانگ لے کہیں سیدھا کر. قرآن اندازی ہوئی تو محمد ابن خزیمہ کا نام نکل آیا. جلیل القدر محدث ہیں، اپنے وقت کے امام حدیث ہیں، ان کا نام نکلا. اب تو متعین ہو گیا کہ ان کو جانا ہے پیسے مانگنے کے لیے. تو انہوں نے ساتھ ان سے کہا کہ اچھا تم مجھے منہ لدوں میں دو رکعتیں اللہ کے لیے پڑھ دو، صلاۃ الحاجت اللہ کے سامنے پڑھی، دعا مانگی. دعا مانگی رہتے کہ دروازے پر دستک کھل گئی. ایک بڑا عہدیدار آیا، کوئی سرکاری، اور اس نے آ کر پوچھا کہ محمد ابن امن نصر کون ہے آپ میں؟ ساتھی نے بتایا، ان کو ایک سہیلی دی 50 دینار کی. پھر پوچھا کہ محمد ابن خزیمہ کون ہے؟ ان کو بھی ایک 50 دینار کی تھیلی دی. پھر پوچھا کہ محمد ابن جریر طبری کون ہے؟ ان کو بھی 50 دینار. اور پھر محمد ابن ہارون کا نام پوچھا، ان نام بنام پوچھا، ہر ایک کو 50 دینار کی تھیلی دی. اب یہ حیرت میں کہ یہ کہاں سے آیا، کون ہے؟ پوچھا بھائی تم کون ہو، تم کون فرشتہ رحمت ہو؟ کہا کہ حاکم مصر آج جب سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا، دوپہر کے بعد جب لیٹے، تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ محمد نام کے 4 طالب علم تمہارے شہر میں بھوکے ہیں، جو میری حدیثیں یاد کرنے کے لیے نکلے ہیں، ان کی خبر لو. تو اٹھے اور انہوں نے اس شخص کو بھیجا کے تلاش کرو. شاید خواب میں کچھ علامت جگہ کی بھی بتائی گئی تھی. کہا کہ ان کے حکم پر میں یہ لایا ہوں، اور ہمارے امیر مصر نے یہ آپ سے درخواست کی ہے کہ اس رقم کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم دوبارہ پیش کریں. تو یہ قربانیاں بھی دی گئی ہیں اور اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے. دیکھیے بات یہ کہ حدیث کے الفاظ کی تشریح اور اس کے معنی اور مباحث آپ انشاءاللہ درس میں پڑھیں گے اپنے استاد سے. وقت مختصر ہے، اور دوسرے حضرات بھی جو طالب علم نہیں ہیں شہر کے میں رہتے ہیں، دوسرے مشاغل سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. اس وجہ سے ہم خالص ان علمی اور فنی باتوں میں تو نہیں جائیں گے، لیکن علم حدیث سے متعلق اور المحدثین کی اور مدرسوں کے سے متعلق کچھ بس ضروری باتیں میں عرض کر دوں. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا باب ان کا فقان البدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی آخر. ترجمۃ الباب سے یہ ہے, ترجمۃ الباب سے مراد عنوان باب, باب کا عنوان تو یہ ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا, لیکن اس کے نیچے حدیث جو لے کر آئے وہ ان نیت سے متعلق ہے, حدیث وحی سے متعلق نہیں ہے. حالانکہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ عنوان جب کسی چیز کا لگایا جائے تو اس کے نیچے جو مضمون آیا کرتا ہے اسی ترجمہ فی الباب سے اسی عنوان سے متعلق آتا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو تراجم ابواب مستقل ایک فن کی حیثیت رکھتے ہیں, اور یہ بھی آپ کو معلوم ہی ہوگا فقہا اور علماء کا مجمع ہے کہ ان فقہ البخاری فی تراجمہ ہی, یہ امام بخاری کی جو کتاب ہے یہ خالص حدیث کی کتاب نہیں ہے, حدیث کی تو کتاب ہے ہی اور حدیث کی کتاب بھی ایسی کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ, لیکن یہ فقہ کی کتاب بھی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے در حقیقت یہ فقہ الحدیث کی کتاب لکھی, اور اپنا فقہ انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ عنوانات میں بیان کیا, ترجمۃ الباب میں بیان کیا, تراجم الابواب میں. ترجمۃ الباب میں جو کچھ بات لکھی ہوتی ہے وہ ایک مسئلہ شرعیہ ہوتا ہے, یا تو وہ ایمانیات سے متعلق مسئلہ ہوتا ہے, یا اعمال ظاہرہ سے متعلق ہوتا ہے, یا اعمال باطنہ سے متعلق ہوتا ہے, مسئلہ شرعیہ ہوتا ہے. شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ترجمۃ الباب ہوتا ہے, وہی عنوان ہوتا ہے اس باب کا, اور اس ترجمۃ الباب کے نیچے جو حدیثیں آتی ہیں وہ اس مسئلے کی دلیل ہوتی ہے کہ جو ہم نے اوپر عنوان میں جو بات کہی ہے وہ اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں اس عنوان کے تحت آ رہی ہے. تو یہاں پر عنوان ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا, تو وحی سے متعلق حدیثیں ہونی چاہیے تھی, لیکن پہلی حدیث جو لے کر آئے وہ نیت سے متعلق ہے, وحی سے متعلق نہیں. البتہ اگلی حدیث اور اس کے بعد یہ ساری حدیثیں اس باب کی وحی سے متعلق ہیں, وحی کی تفصیلات ہیں, وحی کس طرح آتی تھی, کیا طریقہ تھا, کن کن طریقوں سے وحی آیا کرتی تھی, وہ تفصیلات حدیث میں آ رہی ہیں, لیکن اس باب کے اسی باب کے تحت آ رہی ہیں. لیکن اس باب کی پہلی حدیث میں وحی کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں نیت کا ذکر کیا گیا ہے, فرمایا گیا کہ انما الاعمال بالنیات, سارے اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. اگر کوئی عمل صالح آدمی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے بھوگا عمل, اور اگر وہ اللہ کے رضا کے لیے نہیں کر رہا, دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے, تو وہ دنیا کے لیے ہوگا, اللہ کے لیے نہیں ہوگا, ریا ہوگا, حرام ہوگا, منہ پر دے کر مار دیا جائے گا, اس کے ذرہ برابر کوئی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے جس میں اخلاص نہ ہو اللہ کے لیے. مضمون یہ ہے اس حدیث کا. تعلق کیا ہے عنوان سے ترجمۃ الباب سے؟ بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے, باقی حد تعلق نہیں, مگر یہ بات چونکا دینے والی ہے کہ عنوان وہ لگایا, حدیث دوسری غیر متعلق لے آئے. تو میں ابھی کہہ رہا تھا بنات سے, مدرسۃ البنات میں, کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر بھی چونکا نہیں ہے, آدمی چونکتا ہے کہ بے تعلق حدیث کیوں لائے, تو مقصد ہی ہے کہ چونک جائے, سوچے اور غور کرے کہ امام بخاری جیسا جلیل القدر مصنف اس حدیث کو اس عنوان کے تحت کیوں لایا. چونکانے سے چونکانے کا مقصود کیا ہے؟ تاکہ اس پر غور کرے اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ امام بخاری سبق دینا چاہتے ہیں پہلے نمبر پر. عنوان تو تم نے پڑھ لیا, آگے حدیثیں آ رہی ہیں, اس سے بھی پہلے پہلے ایک کام کر لو, اگلا جو کام کرنے والے ہو اس سے پہلے ایک کام ضروری ہے اس کو کر لو, وہ کیا؟ اپنی نیت کو ٹھیک کر لو, اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر لو, غیر اللہ کا اس میں دخل باقی نہ رہے, نہ ریا اس میں رہے, نہ طلب شہرت اس میں رہے, نہ طلب جاہ اس میں رہے, نہ حب مال اس میں رہے, صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو نیت, اپنی نیت کو خالص کر لو. اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر خود جو ہمارے عمل سے متعلق چیزیں ہیں ان پر خود عمل پیرا ہوں گے اور اس سنت کو ہم اس کا اتباع کریں گے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. پہلا قدم یہی ہے ایک طالب علم کا کہ اپنی نیت کو درست کرے. آج تالی مثال کا آغاز ہے, ایک طویل سفر آپ شروع کرنے والے ہیں, نیت کو ٹھیک کر لیجئے تاکہ سفر کا اس والا قدم جو وقت اس کے کھانے پینے میں لگتا ہے وہ بھی عبادت, جو وقت اس کے کھیل کود میں لگتا ہے وہ بھی عبادت, کیونکہ وہ اس واسطے کھیلتا بھی اس واسطے تاکہ جسمانی صحت ٹھیک رہے اور تاکہ وہ زیادہ نشاط کے ساتھ علم دین کے کام میں مشغول رہے. پھر یہ کہ تمام نفلی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت تمام علماء کے نزدیک, تمام فقہاء اور محدثین کے نزدیک علم دین کا مشغلہ ہے. یہ آپ نے مشکات شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ اثر پڑھ لیا ہوگا کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہ, کہ رات کے ایک حصے میں ایک گھنٹے میں تدارس علم کا کرنا یعنی علم کا مشغلہ اختیار کرنا, وہ علم کا مشغلہ چاہے پڑھنے کا ہو یا پڑھانے کا ہو, تکرار کا ہو یا مطالعے کا ہو, لکھنے کا ہو یا لکھوانے کا ہو, یا املا لینے کا ہو یا املا کرنے کا ہو, علمی مشغلہ ہو ایک گھنٹے کا, تو یہ بہتر ہے پوری رات کی عبادت سے. کوئی آدمی پوری رات تہجد پڑھتا ہے اور تم ایک گھنٹے کی یہ عبادت کر لو کہ مطالعہ یا تکرار یا سبق پڑھ لو یا پڑھا لو, تو تمہاری عبادت بڑھ جائے گی بہ نسبت اس کی عبادت, اتنی بڑی عظیم شان عبادت ہے. لیکن شرط وہی ہے کہ نیت ٹھیک ہو, نیت کی اصلاح ہو جائے. اس موقع پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف. فرمایا کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد, ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد للمرء من, دیکھیے مجھے الفاظ اس کے, من حب المال والشرف لدین, من حب المال والشرف لدین. جزاک اللہ. ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حب المرء لماله والشرف لدین, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مضمون یہ ہے حدیث کا کہ دو بھوکے بھیڑیے ہوں اور دونوں بھوکے ہوں, وہ چھوڑ دیے جائیں بکریوں کے گلے میں, گائے بھینس کے گلے میں نہیں, اونٹوں کے گلے میں نہیں, اونٹوں اور گائے بھینس کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ کچھ نہ کچھ وہ جانور اپنا دفاع کر لیں گے بھیڑیے سے. بکری بیچارہ مسکین جانور ہے, نہ وہ بھیڑیے سے زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے, نہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کا وہ مقابلہ کر لے. تو ایسے گلے میں جو بکریوں کا گلہ ہے اس میں دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں, وہ کیسی تباہی پھیلائیں گے اس گلے میں, کیا کیسی چیر پھاڑ کریں گے بکریوں کی, تباہ کر ڈالیں گے پورے گلے کو. فرمایا کہ جتنی تباہی وہ پھیلائیں گے وہ تباہی اس تباہی سے, دین کی اس تباہی سے زیادہ نہیں ہوگی جو انسان کے دین میں پیدا ہوتی ہے حب مال کی وجہ سے اور حب جاہ کی وجہ سے. حب مال اور حب جاہ یہ ایسی خطرناک بیماریاں ہیں کہ یہ اتنا فساد پھیلاتی ہے انسان کے دین میں کہ وہ فساد اس فساد سے کم نہیں ہوتا جو فساد یہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں پھیلا جائے. تو وہ خلاصہ یہ کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر گلوں میں بکری کے چھوڑ دیے جائیں تو بکریوں کا تباہ کر ڈالیں گے. اسی طریقے سے انسان کے اندر اگر یہ دو بیماریاں آ جائیں تو اس کے دین کو تباہ کر ڈالیں گے. کیا حب مال اور حب جاہ، مال کی محبت اور دوسروں پر برتری حاصل کرنے کی محبت، یہ جاہ. آپ اگر دیکھیں گے تو یہ بات صاف نظر آئے گی کہ اس وقت دینی حلقوں میں اور مدارس میں، دینی جماعتوں اور تنظیموں میں، سیاسی جماعتوں میں، حکومتوں میں، جہاں کہیں آپ دیکھیں گے یہی دو بھوکے بھیڑیے نظر آئیں گے. کہیں حب مال کا فتنہ نظر آئے گا، کہیں حب جاہ کا فتنہ نظر آئے گا. یہ حب جاہ کا فتنہ ہی تو ہے کہ آج ہمارے ملک میں کتنی جماعتیں ہیں، مذہبی اور غیر مذہبی، سیاسی اور غیر سیاسی، ہر جماعت میں دو دو گروپ، دو دو گروپ، پھر ہر گروپ کے دو دو گروپ، گروپ در گروپ، گرو در گرو، یہ سب ہوتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ ہر ایک لیڈر بننے کا شوقین ہے، امیر اور قائد بننے کا شوقین ہے، تابع بننے کے لیے کوئی تیار نہیں، مطبوع بننے کا شوقین ہے. ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر دریا صاحب عارفی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، مولوی رفیع میں آپ کو ایک ایسا منصب بتاتا ہوں جو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، ایسا منصب بتاتا ہوں جس پر آپ سے کوئی حسد نہیں کر سکتا، ایسا منصب بتاتا ہوں جس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس منصب پر. اور منصب اتنا اونچا اور اعلیٰ و ارفا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس سے اونچا کوئی منصب ہی نہیں ہے. منصب میں ایسا بتاتا ہوں اور آپ سے چھین نہیں سکتا، کوئی حسد نہیں کر سکتا. اور وہ یہ، کیسی باتیں ہوتی ہیں بزرگوں، فرمایا کہ وہ یہ کہ خادم بن جاؤ، خادم بن جاؤ. خادم بننے میں تم سے کون لڑے گا، کون حسد کرے گا، کون تم سے خدمت کا جذبہ، یہ منصب چھینے گا، کوئی نہیں چھین سکتا. اور اعلیٰ اور ارفا اتنا کہ یہ ابدیت کا مقام ہے، خادم بننا ابدیت کا مقام ہے، اور انسان کا سب سے اونچا مقام ابدیت ہے. انسان کے لیے کوئی مقام ابدیت سے اونچا نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے، رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن ان کا مقام ابدیت سب سے اونچا مقام ہے. حضرت مولانا دلی صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں بڑی اچھی بات تحریر فرمائی کہ دیکھو معراج کا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ برسول ہی نہ فرمایا، بی نبی ہی نہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے نام ہیں، عظیم الشان نام ہیں، ان میں سے کسی نام کا ذکر نہ کیا، آپ کی صفت ابدیت کا ذکر کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور پھر آگے کا سفر ہوا. اتنا اونچا مقام عطا کیا جا رہا ہے اس رات میں معراج میں کہ کسی اور نبی کو میسر نہیں ہوا. ہم کلامی نصیب ہوئی اور ساتوں آسمانوں سے اوپر آپ تشریف لے گئے، کیا اونچا مقام ہے، کسی فرشتے کو وہ مقام نصیب نہ ہوا، جبریل بھی نیچے رہ گئے، اور کسی نبی کو وہ مقام نصیب نہ ہوا. اس مقام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اتنا اعزاز ہم نے آپ کو دیا، تو یہ نہیں کہا کہ اپنے رسول کو دیا، اپنے نبی کو دیا، کہا اپنے بندے کو دیا، کیونکہ اس کے اندر مقام بندگی اعلیٰ درجے کی، صفت ابدیت اعلیٰ درجے کی. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ عزیز اور محبوب صفت ابدیت ہے، بندگی ہے، غلام. تو خادم کا منصب ابدیت کا منصب ہے. تو فرمایا کہ خادم تمہارے خادم کا ایسا منصب ہے کہ وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی اس پر حسد نہیں کر سکتا. سارے جھگڑے مخدوم بننے سے آتے ہیں، مخدوم بنو گے سارے جھگڑے آئیں گے. تم لیڈر بننا چاہو گے دوسرے کہیں گے ہم کیوں نہیں بنتے، اور جب تم نہیں بناؤ گے تو پھر وہ اپنا دوسرا گروپ بنا لیں گے کہ ہم بھی امیر بنیں گے.
اور پھر جب ان کے ماتحت ہوں گے وہ کہیں گے کہ جب تم امیر بنے تو ہم کیوں نہ بنے, تو پھر وہ ایک اور گروپ بنائیں گے. یہ سارے گروپ بندیاں جو ہیں یہ حب جا کا شاخانہ ہے. تو بانی جا یعنی حدیث کو پڑھیے, دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ جتنا فساد پھیلائیں گے وہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا جو دین میں فساد پھیلتا ہے حب جا اور بمال سے. آج ہماری دینی تنظیمیں بھی اس گروپ بندی کا شکار ہیں, گروہ بندی کا شکار ہیں, مدرسوں کے اندر بھی. آپ جہاں کہیں دیکھیں گے کسی مدرسے میں کوئی فتنہ جھگڑا ہے تو ان میں دو بھیڑیوں میں سے کوئی ایک بھیڑیا ضرور نظر آئے گا, یہ حب جا نظر آئے گی یا حب مال نظر آئے گا. یا تو مال کا فتنہ وہاں ہوگا یا جہاں کا فتنہ ہوگا, منصب اور عہدے کا فتنہ ہوگا یا چندے کا پیسے کا فتنہ ہوگا. اللہ تعالی محفوظ رکھے حب جا اور حب مال کی بیماری سے. اور یہ حدیث ہم کو اس طرف بھی توجہ دلا رہی ہے, ان بھوکے بیڑیوں سے بچنا. یہ ہمارے راستے کے ڈاکو ہیں, قاطع طریق ہیں, ہماری ساری محنتوں کو خاک میں ملا دینے والے. حضرت ڈاکٹر بلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا ہمارا اطلاعی تعلق دونوں بھائیوں کا قائم ہوا. میرا نانا تقی عثمانی صاحب, ایک طویل داستان ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو فرمانے بھائی مولوی تقی صاحب رفیع صاحب آپ تقریروں میں نہ جایا کریں, جلسوں میں نہ جایا کریں. اچھا اس زمانے میں اخبارات میں ہمارے تقریروں کے اشتہار تھے تو فلاں جگہ بیان ہوگا, فلاں جگہ تقریر ہوگی, سیرت طیبہ کا جلسہ اور فلاں فلاں. تو ہم جانے میں جانا پڑتا تھا, جاتے تھے. اب حضرت بھائی جلسوں میں نہ جایا کریں, ابھی سمجھ میں آئی بات. بھائی آپ فرمائش تقریر رہنا کیا کریں, بھائی آپ رسمی تقریر رہنا کیا کریں, ایک مجلس میں بس یہ بات ہے. بھائی آپ تقریر میں نہ جائیں, تبھی ہمیں بات نہیں سمجھ میں آئی. جب اٹھنے لگے بھائی آپ تقریر میں جائیں کریں, جلسے میں نہ جائیں. ٹھیک ہے, اگلی مجلس میں اگلے ہفتے پر حاضر ہوئے اور گفتگو کے بعد بھائی آپ لوگ تقریر میں نہ جائیں, جلسے میں نہ جائیں. تقریر رہنا کیا کریں, تقریر رہنا کیا کریں. ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ تقریریں کرنا اتنا ثواب کا کام ہے, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, دین کی اشاعت کا کام ہے. تو حضرت جو مانا کر رہے ہیں پتہ نہیں یہی مراد ہے کچھ اور مراد ہے. تو خیر ہم نے جانا تو رک گئے, مگر ابھی سوال کرنے کی بھی ہمت نہیں پڑتی. پھر تیسری مجلس میں بھی یہی, بھائی جلسے میں نہ جایا کریں آپ لوگ, تقریر نہ کیا کریں. اچھا پیارا, اتنا پیارا انداز تھا حضرت کا, ایسا مسبقانہ محبت کا. خیر پوچھنے کی کچھ ہمت نہیں ہوتی. ہم نے کہا چوہدری حضرت ہم نہیں جائیں گے, اب جانا ہم نے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد ایک اور مجلس میں بھائی آپ لوگ تقریر میں جایا کریں, تقریر رہنا کیا کریں, فرمائشی تقریر رہنا کیا کریں. تو پھر میں نے کہا سر کچھ لوگ اصرار کرتے ہیں, اس عرصے میں جب ہم نے منع کیا تو اصرار کرتے ہیں کہ بھائی کرنا ہے اپنا, اگر وہ اصرار کیا کرے کہہ دیا کرو, میں نے منع کر دیا, میرے اوپر سے میں ڈال دیا. خیر اس کے بعد پھر بھائی مجھے آپ تقریر میں مت جائے جلسے میں اگلی مجلس. ہم نے کہا سر بعض لوگ بہت ہی اصرار کرتے ہیں, کیا کریں, کہ ان کو کہہ دو کہ جا کر ان سے بات کرنا, میرے پاس دے دو, مت جاؤ. خیر ہم نے تقریر چھوڑ دو. ریڈیو پر بھی کبھی کبھی تقریر ہوا کرتی تھی, تو ایک بار تو میں نے پوچھا سر وہ ریڈیو والے آئے تھے وہ تقریر تو کہہ رہے تھے بھائی وہاں بھی نہ جانا, وہاں بھی نہیں جانا, ان کو بھی انکار کر دیا. ایک مضمون میں نے حضرت پہ لکھ کر سنایا تصور سے متعلق, حضرت نے بہت خوش ہوئے تھے, مگر وہ کسی جنگ والے مجھ سے لے گئے کہ وہ اقرا کا جو صفا ہوتا ہے ہماری جمی خانہ ہے تو ان کو چھاپنا چاہتا ہوں, میں نے دے دیا. حضرت نے اس کو دیکھا آپ کا, اس کو بھی منع کر دیا. مضمون میں نے لکھا بڑی تاریخ کی, بڑا اچھا مضمون لکھا اپنے تصور کے بارے میں. کچھ عرصے کے بعد وہ جنگ والوں نے آئے میرے پاس, اس طرح کے سب میں چھاپنا چاہتے ہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے خیال سے کہ حضرت کبھی پسند فرمودہ ہے. میں نے دیکھا اخبار میں چھپا, حضرت کی نظر سے گزرا, بھائی آپ کا اخبار میں ایک مضمون چھپا تھا, آپ کا مضمون اچھا نہیں ہے, وہ بیکار ہے, وہ آپ اس کو آئندہ نہیں چھپایا کریں ایسے مضمون. مجھے تعجب ہوا کہ حضرت نے تعریف کی تو اخبار میں چھپ گیا, تو خراب ہو گئی. خیر پھر ایک دن حضرت مجلس میں تھے, فرمایا کہ میں بھی آ جاؤں. اندر تشریف لے گئے اور اتنے سارے خط لے کر آئے. یہ شیخ العزیز حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط تھے اور ان بزرگوں کے درمیان خط و کتابت ہوئی ہے. ہم دونوں بھائیوں کے بارے میں اب اندازہ کیجیے ان بزرگوں کے حضرت شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے مرید لاکھوں ہوں گے, کتنی مصروفیت والے. وہ خط لکھتے تھے ہم دونوں بھائیوں کے بارے میں حضرت ہمارے ڈاکٹر صاحب کے پاس, اور اس میں جگہ ہر خط میں مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کی خدمت میں یہ دونوں صاحبزادے ہیں, مجھے بڑا اطمینان ہے الحمدللہ. امید ہے کہ آپ ان کی طرف خاص طور سے توجہ فرمائیں گے, مجھے بڑی خوشی ہے. آپ اس بات کا خیال رکھیں, ابھی جگہ سنائی, آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ خدا نہ خواستہ ان میں کبر نہ پیدا ہو جائے. مجھے اندیشہ ان کے بارے میں کبر کا ہے. اب وہ مدینہ طیبہ میں بیٹھے تھے, وہاں سے خط لکھ کر ان کی شفقت امت کے اوپر, ہم جیسے خادموں اور ناکاروں کے اوپر ان کی شفقت. مجھے ڈر ہے ان کے اندر کبر نہ ہو جائے, اس کا ذرا خیال رکھیں. سب خط سنانے کے بعد فرمانے لگے, بھائی میں نے جو آپ
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6376081.